السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس پر مبنی ایک گھنٹے کے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے. پاکستان
قلعدم تنظیموں کی نگرانی کے لیے خصوصی سیل قائم کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے قلعدم قرار دی گئی تنظیموں کی فہرست پر عمل درآمد کے پابند ہیں. وزیر داخلہ کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حفاظتی دستوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر میں مظاہرین کے خلاف بے حساب طاقت استعمال نہ کریں. میں ہوں یوسف جمیل, سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور عالمی خبروں میں, مشرقی یوکرین میں بدھ کے روز بھی لڑائی جاری رہی. اس تنازع کے حل کے لیے یوکرین, فرانس, جرمنی اور روس کے رہنما ایک کانفرنس کر رہے ہیں. اور صدر اوباما کا کانگریس کو مراسلہ, داعش کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت. اور کھیل کے میدان سے یہ رپورٹ.
پاکستان نے وارم اپ میچ میں انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. زمبابوے اور نیوزی لینڈ نے بھی اپنے اپنے وارم اپ میچز جیت لیے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ قلعدم تنظیموں سے متعلق اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ کے حوالے سے اپنی ایک قومی فہرست مرتب کر رہا ہے. وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان کے قانون کے تحت اب تک 60 تنظیموں پر پابندی عائد کی جا چکی ہے, جبکہ اقوام متحدہ کی فہرست میں ان کی تعداد 177 ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی تنظیم کو امریکہ یا بھارت کے دباؤ میں کالعدم قرار نہیں دے گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں 60 تنظیموں کو قلعدم قرار دیا جا چکا ہے, لیکن ان کے بقول اقوام متحدہ کی طرف سے قلعدم قرار دی گئی 177 ایسی تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کی ایک واضح حکمت عملی جلد سامنے آ جائے گی.
جو قانون کے مطابق ہماری مجبوری ہے وہ صرف اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے, کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں چارٹر کے, تو اس کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ within the next few days اس میں کلیئرٹی آئے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک مانیٹرنگ سسٹم, ایک اسپیشل سیل ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ان 60 جو پروسکرائب ہم نے کی ہیں یا ایک جو یونائٹیڈ نیشنز ریزولوشنز کے تحت ہوئی ہیں, ہم کتنا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے لوگوں نے کتنا نئے نام سے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے, مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پروایکٹیو اس پہ کام ہو رہا ہے, ایک سیل اس پہ کام کر رہا ہے, اور آئندہ چند دنوں میں, ایک آدھ ہفتے میں اس میں ایک واضح پالیسی سامنے آئے گی.
وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں قیام امن صرف اسی صورت ممکن ہے جب دہشت گردوں کی قیادت کا مکمل خاتمہ کیا جائے. وفاقی وزیر داخلہ کے بقول ملک میں فوجی کاروائیوں کے بعد پاکستانی دہشت گردوں کے کچھ کمانڈر سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اب تک صرف ان مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے جنہوں نے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے تھے.
22 اس وقت پھانسیاں ہو چکی ہیں موریٹوریم اٹھانے کے بعد, اور 17 انڈر پروسیس ہیں.
16 دسمبر 2014 کو پشاور کے اسکول پر مولک حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی, جس کے بعد سے اب تک 22 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت قائم کی گئی فوجی عدالتوں میں بھی 20 مقدمات بھیجے گئے ہیں.
20 کیسز وزارت داخلہ بھیج چکی ہے جی ایچ کیو کو. اس میں 12 کیسز پہ باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے عدالتوں کی, اور ان پہ کام, اور ان کی جو دائرہ کار ہے اس پہ کام شروع ہونے والا ہے.
واضح ہے کہ ایک روز قبل پاکستانی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں متعلقہ اداروں کو پاکستان میں بسنے والے غیر ملکیوں کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی آمدنی کے ذرائع کی نگرانی کی ہدایت کی گئی تھی. سرکاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ نہ صرف ان کے بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جائے, بلکہ اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ اکاؤنٹ کس طرح کھولا گیا اور ذرائع آمدن کیا ہیں. سرکاری بیان کے مطابق غیر قانونی طریقے سے رقوم بیرون ملک بھیجنے اور منگوانے والے 22 افراد کو گرفتار کر کے 7 کروڑ روپے سے زائد رقم برآمد بھی کی گئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پنجاب کے شہر چنیوٹ کے قریب تقریباً 24 کلومیٹر کے علاقے میں تانبے اور لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس بارے میں آج چنیوٹ میں جرمنی اور چین کے ماہرین نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اس مقام پر کارخانے لگانے کے لیے پاکستان اور دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو دعوت دی جائے گی۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
پنجاب کے تاریخی اہمیت کے شہر چنیوٹ کے قریب رجوع کے مقام پر تانبے اور لوہے کے ذخائر دریافت ہونے کے حوالے سے بدھ کے روز وہاں وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے جرمن اور چینی ماہرین کا کہنا تھا کہ 28 مربع کلومیٹر کے علاقے سے حاصل ہونے والے نمونوں سے اس مقام پر تانبے اور لوہے کے ذخائر کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پنجاب منرل کمپنی کے چیئرمین اور معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اس موقع پر بتایا کہ ڈھونڈا خام لوہا جا رہا تھا مگر ساتھ تانبا بھی مل گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر جہاں سے تانبا نکلتا ہے وہاں سے سونا بھی آخر کار مل ہی جاتا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ 2007 میں اس وقت کی حکومت نے ایک فراڈ کمپنی کو اس علاقے میں ذخائر ڈھونڈنے کا ٹھیکہ دے دیا تھا جس کو انہوں نے عدلیہ کے ذریعے منسوخ کروا کے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس موقع پر جرمن اور چینی ماہرین سے تفصیلی بریفنگ لی اور ذخائر کے نمونے بھی دیکھے۔ بعد ازاں اس حوالے سے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا،
معدنیات جو یہاں پہ اب ڈسکور ہوئی ہیں تو یہاں پہ اسی جگہ پہ ایک بہت بڑی فیکٹریاں لگ سکتی ہیں یہاں پہ، اور ہم انوائٹ کریں گے دنیا بھر کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، آؤ اور یہاں پہ آ کے صنعتیں لگائیں یہاں پہ۔ یہاں پہ تانبا بھی انشاءاللہ اب نکل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔
چنیوٹ کے قریب واقع رجوع کے مقام پر ڈرلنگ کا آغاز گزشتہ برس کے وسط میں ہوا تھا اور حاصل ہونے والے نمونوں کو سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا میں واقع عالمی معیار کی لیبورٹریوں میں تصدیق کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ مثبت نتائج موصول ہونے کے بعد یہ تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈاکٹر سمر مبارک مند نے یہ بھی بتایا کہ ذخائر کی تصدیق تو 28 مربع کلومیٹر علاقے میں ہوئی ہے مگر ان کے سروے کے مطابق یہ ذخائر وہاں 2000 مربع کلومیٹر میں پھیلے ہو سکتے ہیں۔ اس منصوبے پر جرمنی اور چین کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ چینی کمپنی ڈرلنگ کر رہی ہے جبکہ جرمنی کی کمپنی کے ذمے اس تمام کام کی نگرانی ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت کو گیس فراہم کرنے والے پائپ لائن منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کا خواہش مند ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی زیر صدارت اسلام آباد میں پائپ لائن منصوبے کے ایک اجلاس میں کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے بتا رہے ہیں ایک بار پھر محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، بھارت گیس پائپ لائن منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد چاہتا ہے کیونکہ ان کے بقول یہ منصوبہ خطے کے تمام ممالک کے لیے اہم ہے۔ بدھ کو ترکمانستان، افغانستان، بھارت کے متعلقہ وزراء نے وزیر اعظم نواز شریف سے اسلام آباد میں تفصیلی ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی اور دیگر اعلی عہدیدار بھی موجود تھے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ منصوبے پر عمل درآمد پر تاخیر سے اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کی جلد تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق مہمان وزراء نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ منصوبہ خطے کے تمام ہی ممالک کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ بعد ازاں افغانستان کے وزیر برائے معدنیات و پیٹرولیم ڈاکٹر داؤد شاہ نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان گیس کی قلت کو دور کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔
ٹیپی جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور خاصی آگے بڑھی ہے، اس کے اوپر بات جو ہے پچھلے کئی سالوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن اب ٹیپی اور ایون اگر سینکشنز اٹھنے کی بھی کوئی امید ہے ایران کے سے، وہ بھی ریالٹی ہو جائے گی اگلے مہینے۔ ہماری جو ہے اپریل میں ہماری امپورٹڈ گیس بھی آنی شروع ہو جائے گی، تو میری رائے میں، ناچیز رائے میں جو ہے صورتحال جو ہے ان گرمیوں میں قدرے بہتر ہوگی پہلی گرمیوں سے۔
یہ منصوبہ چار ملکوں کے درمیان ہے جس میں ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت شامل ہیں، اور اس کو ٹیپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ترکمانستان سے درامد کی جانے والی قدرتی گیس کے بڑے حصے سے بھارت اور پاکستان میں توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ ان دونوں ملکوں میں توانائی کی ضروریات میں 2030 تک 2 گنا اضافے کا امکان ہے۔ امریکہ بھی اس گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا آیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مشرقی یوکرین میں بدھ کے روز بھی ہلاکت خیز لڑائی جاری ہے۔ یوکرین، فرانس، جرمنی اور روس کے رہنما تنازع کے حل کے لیے منسک میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں۔ باغیوں کے زیر تسلط علاقے دونیتسک میں 2 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے جو بس اڈے پر گرنے والے ایک گولے کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ ادھر کیف کے فوجی حکام کے مطابق دبالسیو نامی علاقے کے قریب باغیوں کے حملے میں 19 فوجی ہلاک اور 78 زخمی ہو چکے ہیں۔ بدھ کو بیلاروس میں ہونے والے مذاکرات سے قبل یوکرین کی صدر پیٹرو پوروشینکو نے اسٹار افریقی کانفرنس کو سیکیورٹی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جاری لڑائی ختم کرنے کی آخری کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے امریکی امدادی کارکن کائلا میولر کو خراج عقیدت پیش کیا جو شام میں داعش جنگجوؤں کی قید میں ہلاک ہو گئیں۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں زلیشیا ہوک، شناز عزیز کی زبانی سنیے۔
کئی دنوں سے کیلا میولر کے آبائی قصبے میں لوگ ان کی سلامتی کے ساتھ واپسی کے لیے دعا گو تھے۔ ان کو قید کرنے والوں کے اس دعوے کے باوجود کہ وہ گزشتہ ہفتے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر اردن کے فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئی ہیں، یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اب بھی زندہ ہوں۔ یہ امیدیں منگل کو دم توڑ گئیں جب وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے بتایا۔
Over the weekend, Kayla's parents received a private message from her ISIL captors.
وہ کہہ رہے ہیں اختتام ہفتہ کیلا کے والدین کو ISIS کی جانب سے ان کی موت کے بارے میں اضافی معلومات پر مبنی ایک پیغام وصول ہوا ہے۔ کیلا کے والدین نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اس صدمے سے وہ دل شکستہ ہیں۔ منگل کو ایک پریس کانفرنس میں ان کی ایک آنٹ نے کیلا کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
Kayla's calling was to help those who were suffering, whether in her hometown of Prescott or on the other side of the world. She has done more in her...
وہ کہہ رہی ہیں کیلا مصائب کے شکار لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، چاہے وہ ان کا آبائی قصبہ پریسکٹ ہو یا وہ دنیا کی دوسری جانب ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ناقابل یقین 26 برسوں میں ایسے بہت سے لوگوں سے زیادہ کام کیا ہے جو کرنے کا وہ اپنی پوری زندگی تک میں تصور کر سکتے تھے۔ کیتھلین ڈے نے، جو ان کی دوست اور امن کی سرگرم کارکن ہے اور جنہوں نے کیلا میلر کے ساتھ یونیورسٹی آف ایریزونا میں کام کیا ہے، ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا،
Some people told us that Kayla tried to teach the guards crafts to make origami, little cranes, little piece
وہ کہہ رہی ہیں کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیلا نے اپنے محافظوں کو مختلف چیزیں بنانا سکھانے کی کوشش کی تھی، یعنی کاغذ سے ننے منے سارس اور امن کے پیامبر پرندے، اور وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے، ایک دوسرے کے گانے گاتے تھے، اور وہ اس چھوٹی سی جگہ میں ورزش کرنے کی کوشش کرتے تھے جہاں کیلا سر کے بل کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہم میں سے جو اسے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کی ننی سی روح کتنی آزاد تھی، اور یہی چیز ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے، یہ کہ کیلا بدستور وہی کیلا رہی۔ کیلا میلر داعش کی جانب سے اغوا کی جانے والی چوتھی امریکی تھیں۔ ان چاروں کو ہی ہلاک کر دیا گیا۔ صحافی جیمز فولی کا گزشتہ سال سر قلم کر دیا گیا تھا۔ ان کی ماں نے اوباما انتظامیہ پر، بقول ان کے، ان افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے کوشش نہ کرنے پر نکتہ چینی کی۔ ان کے الفاظ،
کیلا along with our son and others were held for nearly 2 years.
وہ کہہ رہی ہیں کیلا ہمارے بیٹے اور دیگر افراد کے ساتھ تقریباً 2 برس سے وہاں قید تھی، اور بہت سے مواقع سامنے آئے، لیکن ہمارے نوجوان امریکیوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے نمایاں خطرے کے درپیش یرغمال افراد کو بچانے کے لیے ایک مکمل آپریشن کروایا تھا، لیکن اس میں 1 یا 2 روز کی کمی رہ گئی۔ مسٹر اوباما نے کیلا میلر کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا،
The more people learn about her, the more they appreciate what she stood for and how it stands in contrast with the barbaric
وہ کہہ رہے ہیں لوگ جتنا زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ان چیزوں کو سراہتے ہیں جس کے لیے وہ کھڑی ہوئیں، اور یہ کہ کس طرح وہ چیزیں اس وحشی تنظیم سے مکمل تضاد میں ہیں جس نے انہیں قید میں رکھا تھا۔ مسٹر اوباما نے اس پر بھی زور دیا کہ امریکہ یرغمال افراد کے لیے تاوان ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے دہشت گرد گروپوں کی اغوا کے لیے امریکیوں کو ہدف بنانے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز کانگریس سے درخواست کی ہے کہ داعش کے شدت پسند گروپ کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ بقول ان کے اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ ہم داعش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے عزم میں متحد ہیں۔ کانگریس کو بھیجے گئے ایک مراسلے میں صدر نے کہا ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے حوالے سے میں کانگریس کے دونوں اطراف کے ارکان کی حمایت کے حصول کی کوششوں میں پرعزم ہوں۔ مجوزہ منظوری کے حصول سے فوجی کاروائیوں کو 3 برس تک محدود کیا جائے سکے گا، اور فوج کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ بری لڑاکا کاروائی پر نتائج برآمد کرے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ صدر اوباما کی مجوزہ قرارداد اہمیت کی حامل ہے، جس کا تعلق داعش کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے لیے کانگریس سے اجازت طلب کرنا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں اور اس قرارداد کو کانگریس سے منظوری دلوائیں۔ کیری نے کہا کہ ہم مضبوط ترین ملک کی علامت صرف اسی وقت ہو سکتے ہیں جب انتظامیہ اور کانگریس فوجی طاقت کے استعمال جیسے اہم معاملے پر یک آواز ہو کر اقدام کریں۔ حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت میں امریکی سفارتخانے کی گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ اس سے پہلے امریکی سفارتکار سفارتخانہ بند ہونے کے بعد وہاں سے نکل گئے تھے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ ان گاڑیوں کو سنا ایئرپورٹ سے قبضے میں لیا گیا۔ اس سے پہلے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یمن میں رہنے والے سفارتخانے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جہاں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ منگل کو دیر گئے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس کا سفارتخانے کا عملہ دارالحکومت سنا سے نکل گیا ہے، جبکہ برطانیہ نے اعلان کیا کہ اس نے اپنے عملے کو بدھ کی صبح وہاں سے ہٹا لیا۔ چاڈ کی فوج نے بتایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے بوکو حرام جنگجوؤں کے بدھ کے روز نائجیریا کے سرحدی قصبے پر حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ بوکو حرام نے کیمرون اور نائجیریا کے شمال مشرقی سرحدی قصبے گمبارو میں چاڈ کے ٹھکانوں پر بدھ کی صبح حملہ کیا۔ خبر سائے ادارے رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ چاڈ کے 8 فوجی زخمی ہوئے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کئی ماہ سے جاری فضائی حملوں کے باوجود داعش میں شمولیت کے لیے عراق اور شام جانے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ امریکہ کی انسداد دہشت گردی کے عہدیدار بدھ کو ایوان نمائندگان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ 90 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجو اس علاقے یعنی شام اور عراق میں جا چکے ہیں۔ امریکہ کے ایک معروف ٹی وی چینل این بی سی نے اپنے ایک میزبان برائن ولیمز کو عراق جنگ سے متعلق ایک خبر میں خود کو منسلک کرنے کے جھوٹے دعوے کی بنا پر 6 ماہ کے لیے بغیر تنخواہ کے معطل کر دیا ہے۔ 55 سالہ ولیمز نے گزشتہ ہفتے اپنے شام کو نشر ہونے والے ایک معروف پروگرام سے الگ ہونے کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی سلامتی کو لاحق خطرات کے انسداد کے لیے ایک نیا وفاقی ادارہ تشکیل دیا جائے گا، جس کا مقصد قومی سائبر سیکیورٹی اور مربوط حکمت عملی کو درپیش خدشات پر نظر رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں اوباما انتظامیہ سائبر تھریٹ انٹیلیجنس انٹیگریشن سینٹر تشکیل دے گی، جس کا کام ایف بی آئی، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دیگر وفاقی اداروں سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ ناقص کشتیوں پر سوار بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 100 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے بدھ کے روز بتایا کہ 4 کشتیوں کا ایک گروپ جس میں سب سہارا افریقہ کے پناہ گزین اور تارکین وطن سوار تھے، اٹلی پہنچنے کی کوشش میں ہفتے کے روز لیبیا سے روانہ ہوا۔ 3 کشتیوں کا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک معروف تنظیم سی اے آئی آر کے لیڈر نے کہا ہے کہ پولیس اس بارے میں تفتیش کرے کہ مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا میں 3 افراد کے قتل کے پیچھے مذہبی محرکات ہو سکتے ہیں۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے نیشنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد اوان نے یہ بیان دیا ہے۔ 46 سالہ کریگ سٹیفن ہکس کو 3 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تینوں مسلمان تھے اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی شناخت 23 سالہ دیا شیدی برکات، ان کی بیوی یوسر ابو صالح اور اس کی بہن رازہ ابو صالح کے طور پر کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں حکام نے 2 افراد کو حراست میں لے کر دہشت گردی کے ایک فوری منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بدھ کو پولیس نے بتایا ہے کہ ان افراد کے قبضے سے ایک چاقو، ایک تلوار اور داعش کا ایک پرچم برآمد ہوا۔ ان افراد کی شناخت الکتولی اور محمد کیاد کے طور پر کی گئی ہے، جنہیں منگل کو سڈنی کے مضافات سے دہشت گردی کا منصوبہ بنانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے ڈپٹی پولیس کمشنر کیتھرین برن نے صحافیوں کو بتایا کہ حکام کا ماننا ہے کہ یہ 24 اور 25 سالہ یہ نوجوان منگل کو ایک دہشت گرد کاروائی کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کو چھاپے کے دوران ایک ویڈیو بھی ملی جس میں ایک شخص حملے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آسٹریلیا امریکہ کے زیر قیادت اس اتحاد میں شامل ہے جو عراق میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ اس اتحاد میں شمولیت کے بعد سے آسٹریلیا نے ملک میں کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے اپنے ہاں سیکیورٹی انتہائی سخت کر رکھی ہے۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن میں بعض ہمارے درمیان رہ رہے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ناقص کشتیوں پر سوار بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 100 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے بدھ کے روز بتایا کہ 4 کشتیوں کا ایک گروپ جس میں سب سہارا افریقہ کے پناہ گزین اور تارکین وطن سوار تھے اٹلی پہنچنے کی کوشش میں ہفتے کے روز لیبیا سے روانہ ہوا۔ 3 کشتیوں کا اب تک پتہ چل سکا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ ایک کشتی میں سوار 29 افراد اتوار کے روز ہلاک ہوئے جبکہ 110 افراد کو اٹلی کے ساحلی محافظوں نے بچا لیا اور وہ لیمپیدوسا کے جزیرے پر پہنچ رہے ہیں، لیکن باقی 2 کشتیوں کے 116 مسافروں میں سے صرف 9 کو بچایا جا سکا ہے۔ اس سانحے نے یورپی یونین کی جانب سے بحیرہ روم میں بڑے پیمانے پر تلاش اور امدادی کاروائیوں کی بحالی کی اپیلوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سسلی کے ساحل پر یورپی یونین کے جہاز میں سوار وائس آف امریکہ کے ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اتوار کے روز اطالوی کوسٹ گارڈ کشتیوں نے جب تارکین وطن کو اس کشتی سے نکالا تو درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے لگ بھگ اور سمندری لہریں 8 میٹر تک بلند تھیں۔ ان میں سے کئی ایک ٹھنڈ کی وجہ سے پہلے ہی مر چکے تھے اور بہت سے دوسرے افراد امدادی کشتیوں کے کھلے عرشوں پر ہائپوتھرمیا میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب کوسٹ گارڈ کشتیاں اطالوی جزیرے لیمپیڈوسا واپس پہنچیں تو لاشوں کے تھیلوں کو ساحل پر اتارا گیا۔ لیمپیڈوسا کے میئر نے گزشتہ سال اٹلی کے تلاش اور امدادی مشن کی متنازع بندش کو اس سانحے کی وجہ قرار دیا۔ یورپی یونین کے زیر اہتمام چلنے والے آپریشن ٹرائٹن کو اطالوی مشن سے واپس لے لیا گیا ہے، لیکن اس کے پاس یورپی ساحلی پٹی کے قریب چند کشتیاں اور گشتی دستے ہیں۔ سانحے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یورپی یونین کے سرحدی ادارے فرنٹیکس کی ایزابیلا کوپر نے کہا کہ خطرے میں گھرے تارکین وطن کو اب بھی بچایا جائے گا۔
Most of the situations that we have been seeing here are require immediate provision of search and rescue.
ہم یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر واقعات میں تلاش اور امداد کی فوری کاروائی کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ اگر ایسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کاروائی کو اپنے مقررہ علاقے سے آگے تک بھی لے جائیں گے۔ لیکن کوپر کہتی ہیں کہ ادارے کے محدود امدادی وسائل کے پیش نظر آپریشن ٹرائٹن کے لیے پورے بحیرہ روم میں گشت ممکن نہیں ہے۔
It's over 2.5 million square kilometers large. It's extremely difficult, if not impossible.
یہ سمندر 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک مکمل جائزہ اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ جتنے زیادہ تارکین وطن آئیں گے نسبتاً چھوٹی کشتیوں کا سراغ لگانا اور انہیں بچانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے درحقیقت یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ الفاظ تھے یورپی یونین کے سرحدی ادارے فرنٹیکس کی ایزابیلا کوپر کے۔ سن 2014 میں 1,70,000 غیر قانونی تارکین وطن کی ایک ریکارڈ تعداد بحیرہ روم عبور کر کے یورپ میں داخل ہوئی، جن میں سے 1/4 شامی باشندے تھے۔ سفر کے دوران 3,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ مہینوں میں اسمگلروں نے ایک نیا حربہ شروع کیا ہے، وہ پرانے مال بردار جہازوں پر سینکڑوں تارکین وطن لاد دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ عزدین نامی بحری جہاز کو اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس پر 450 شامی پناہ گزین سوار تھے، جنہوں نے سفر کے لیے $6,000 تک کی ادائیگی کی تھی۔ کیپٹن آئنر ویلسن بحری جہاز کی امدادی کاروائی کے لیے بھیجے جانے والے آئس لینڈ کے جہاز کے کمانڈر تھے۔ وہ کہتے ہیں
When you are in the reality and then see this amazing sight.
جب آپ حقیقتاً وہاں ہوتے اور اسے دیکھتے تو وہ ایک حیران کن منظر تھا، اور جب ہم نے اسے دیکھا تو پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ امدادی کام کیسے کریں گے۔ آئس لینڈ کے جہاز کے عملے کے ارکان نے اطالوی کوسٹ گارڈز کی مدد سے بحری جہاز ازادین کو کرین سے اٹھایا اور اسے کھینچ کر اٹلی لایا گیا۔ اس سال تارکین وطن کی آمد کی شرح سن 2014 سے زیادہ ہو رہی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ لیبیا میں بدامنی کا مطلب یہ ہے کہ تارکین وطن اب یورپ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنے وطن کو ایک مختصر پڑاؤ کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار پھر فرنٹیکس کی ایزابیلا کوپر کے الفاظ۔
Only an integrated approach could address this problem. You know, you have to stabilize the country.
صرف ایک مربوط طریقہ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ آپ کو ان ملکوں میں استحکام لانا ہوگا جہاں سے تارکین وطن فرار ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو تارکین وطن اور جائے پناہ کے بارے میں ایک مشترکہ یورپی رویہ اور ایک مشترکہ یورپی پالیسی اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے ایزابیلا کوپر کے۔ تازہ ترین ہلاکتوں نے پورے بحیرہ روم میں انسانی ہمدردی کی گشتی کاروائیوں کی اثر نو اپیلوں کو جنم دیا ہے، لیکن یورپی یونین اس بارے میں منقسم ہے کہ آیا سمندر میں دیکھ بھال کی ایسی کاروائیاں مزید تارکین وطن کو اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالنے پر آمادہ کریں گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ گریمی ایوارڈز کا میلہ سیم سمتھ کے نام۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ موسیقی کی دنیا کے معروف گریمی ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب گزشتہ اتوار کو لاس اینجلس میں سجی، جہاں میوزک انڈسٹری کے ساتھ ساتھ گلیمر ورلڈ کو چکا چوند کر دینے والی بہت سی ہستیاں محفل کو چار چاند لگانے کی غرض سے موجود تھیں۔ برطانیہ کے گلوکار اور نغمہ نگار سیم سمتھ نے چار ایوارڈز اپنے نام کیے۔ سیم کا کہنا تھا،
اسٹیج
کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں بمشکل چار ایوارڈز تھامے سیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیلیبریٹی بننے کی خواہش بچپن ہی سے وہ دل میں لیے ہوئے تھے، اور آج گریمی ایوارڈ کی اس تقریب میں شریک ہو کر وہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔
And when you start to meet everyone, you start to realize they are just humans, you know, and they're just very talented humans.
سیم کہہ رہے تھے کہ جب آپ ان تمام سیلیبریٹیز سے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ ہی جیسے لوگ ہیں، بس اتنا ہے کہ یہ عام انسانوں سے زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، اور اس طرح کے قابل افراد کے ساتھ بیٹھنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ راک موسیقار بیک کے ایلبم مارننگ فیز کو سال کا بہترین ایلبم قرار دیا گیا۔ انہوں نے بہترین راک ایلبم کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ بیانسے کو تین گریمیز ملے۔ ان کا کہنا تھا،
Wow, thank you guys so much. This is such an honor. I'd like to thank God. This has been such an incredible year. I love y'all.
ریپر فارل ولیمز کو بھی تین ایوارڈ ملے۔ گلوکار روزین کیش نے بھی تین ایوارڈ جیتے۔ میرانڈا لیمبرٹ کے پلاٹینم کو بہترین کنٹری ایلبم کا ایوارڈ دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں،
It's moving people. That's what, why we make music, to move people. So this makes all that make sense.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممتاز قادری کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. انہیں پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے الزام میں ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. بدھ کو اپیل کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل اور اس معاملے میں سرکاری وکیل میاں عبدالرؤف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سلمان تاثیر کے خلاف الزامات کو عدالت میں ثابت کیا جانا چاہیے تھا. ان کے بقول ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا اور ماورائے عدالت قتل کی قانون اور آئین میں کوئی اجازت نہیں. سرکاری وکیل نے کہا کہ مجرم اس قتل کا اعتراف کر چکا ہے اور پولیس نے اس کے قبضے سے آلہ قتل بھی برامد کیا اور اسی پر مجرم کو موت کی سزا سنائی گئی. اس اپیل کی سماعت کے دوران بینچ یہ ریمارکس دے چکا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جس کے سنائے جانے کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. ممتاز قادری نے 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کو اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. وہ گورنر کے سرکاری محافظوں میں شامل تھا. اس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا جہاں سے اسے 2011 میں موت کی سزا سنائی گئی. اس سزا کے خلاف ممتاز قادری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. ملزم نے اپنے فعل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے سلمان تاثیر کو مبینہ طور پر توہین رسالت کے قانون کے خلاف بیان دینے پر قتل کیا. بدھ کو ہونے والی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں ممتاز قادری کے حامی وکلا کافی تعداد میں موجود تھے جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے. ممتاز قادری کے خلاف قتل کا مقدمہ اس لیے بھی اس وقت خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ حکومت نے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت سزائے موت پانے والے مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اپنے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے. دو روز قبل ایک احتجاجی مظاہرے پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی زبانی.
حقوق بشر کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کو کہا کہ بھارتی حفاظتی دستوں کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے حساب یا ایکسیسو استعمال کرنے سے بہر صورت اجتناب کرنا چاہیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل یہ بیان بھارتی کشمیر کے پلاہلن قصبے میں پولیس فائرنگ میں ایک مقامی نوجوان کے ہلاکت کے 2 دن بعد دیا ہے. پیر کو پیش آئے اس واقعے میں ایک اور نوجوان شدید طور پر زخمی ہوا تھا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے سپاہیوں نے نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائیں. اس واقعے کے خلاف وادی کشمیر میں منگل کو عام ہڑتال کی گئی تھی جبکہ پلہالن اور بعض دوسرے علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. پولیس نے واقعے کو انتہائی افسوسناک اور بدقسمتی پر مبنی قرار دے کر کہا تھا کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، جبکہ صوبے کی گورنر انتظامیہ نے ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جس سے کہا گیا ہے کہ وہ قصور وار افراد کی نشاندہی کرے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ تحقیقات تیز رفتاری کے ساتھ اور غیر جانبدارانہ طور پر ہونی چاہیے، اور جس پر بھی ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کا شبہ ہو اس پر سویلین عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. بھارت میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر شیرمیر بھابو نے بھارتی کشمیر کے حکام پر متنازع فی صوبے میں آئین ہند اور بین الاقوامی قوانین اور معیار کے مطابق شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے پر بھی زور دیا ہے. انہوں نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، قانون نافذ کرنے والے عہدیدار آتشی ہتھیاروں کا استعمال سوچ سمجھ کر اور انتہائی ناگزیر حالات میں ہی کریں تاکہ انسانی جانوں کے اتلاف کو روکا جا سکے. دریاسنا بدھ کو کشمیر میں ایک عام ہڑتال کے دوران دارالحکومت سری نگر، بانڈی پور قصبے اور بعض دوسرے علاقوں میں مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جبکہ سری نگر کے پرانے حصے میں 3 دن پہلے نافذ کیا گیا کرفیو ہنوز جاری ہے. مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کے دن دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی. ان پر 1960 کی دہائی کے دوران کشمیر میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کا الزام تھا. سری نگر میں پولیس نے قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کی اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر تک پیش قدمی کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کی اور پھر ان کارکنوں کو گرفتار کر لیا. یوسف جمیل، اردو وی او اے.
سری نگر سے 34 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے. اس حادثے میں بھارتی فوج کے دو سینئر افسر ہلاک ہوئے. تفصیل ایک بار پھر سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی افسروں کی شناخت لیفٹنٹ کرنل راج گلاٹی اور میجر طاہر حسین خان کے طور پر کی گئی ہے. گلاٹی کا تعلق بھارتی شہر دہرادون اور میجر خان کا حیدرآباد دکن سے تھا. سری نگر میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر نے مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے سری نگر کے قریب واقع مانسبل آرمی بیس سے اڑان بھری تھی اور یہ رات کے دوران معمول کی تربیتی پرواز پر تھا. تقریباً 40 منٹ بعد ہیلی کاپٹر اور آرمی بیس کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً 7:45 بجے شولوں کی نظر ہوتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ ضلع بانڈی پور کی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ گر کر تباہ ہو گیا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں پائلٹ موقع ہی پر ہلاک ہو گئے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
سن 2014 میں امریکہ کے فوجی اخراجات میں 38% کمی ہوئی, جبکہ سن 2010 میں یہ اخراجات 47% تھے. یہ اندازہ بدھ کے روز برطانیہ میں شائع ہونے والی عالمی فوجی صلاحیتوں سے متعلق ایک رپورٹ میں پیش کیا گیا. لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے سلا ہینسی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
مشرق کے وسطی اور شمالی افریقہ میں امریکہ کے دفاعی اخراجات میں سن 2010 کے مقابلے میں 2/3 اضافہ ہوا ہے. ایشیا میں کل اضافہ 1/4 ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تجزیہ کار بین بیری کا کہنا ہے, مشرق وسطی میں ایک سطح پر یہ عرب اسپرنگ کا نتیجہ ہے اور اس کی ایک وجہ وہاں جاری اسٹریٹجک کشیدگیاں ہیں, مثال کے طور پر خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی. اور یہاں ایشیا میں آپ کے پاس تیزی سے خوشحال ہوتے ممالک ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس خوشحالی کی تھوڑی سی سرمایہ کاری اپنی افواج کو جدید بنانے میں کریں گے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایک محدود سطح پر چند دیگر مغربی ممالک ابھی تک غالب عسکری صلاحیتوں کے حامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغرب کو اپنی عسکری ٹیکنالوجی کی سبقت ختم ہونے کے خطرے کا سامنا ہے. یورپ میں سن 2014 میں دفاعی اخراجات سن 2010 کے مقابلے میں 7% کم تھے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جان چپمین نے یہ رپورٹ لندن میں پیش کی. ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جاری واقعات سے مغرب اور روس کے درمیان اعتماد ختم ہو کر رہ گیا ہے. چپمین کا کہنا تھا, اس بحران کے پورے عرصے کے دوران روس نے طاقت استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور یوکرین میں دوسروں کے طاقت استعمال کرنے کی حمایت کی ہے. مجموعی طور پر یورپ کو ایک جھگڑالو روس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو یوں لگتا ہے کہ مغرب کے ارادے کو آزما رہا ہے. بدھ کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے دفاعی اخراجات میں 10% اضافہ ہوا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی مشرقی ریاست نارتھ کیرولائنا میں 3 مسلمان طلبہ کو ہلاک کرنے کے مشتبہ شخص کو بدھ کے روز عدالت میں پیش کیا گیا. اس واقعے پر مسلم کمیونٹی کا کیا رد عمل رہا, اس بارے میں پروگرام ان دا نیوز میں نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد حسنین ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. تو ڈاکٹر جواد, آپ سے ابتدا کرتے ہیں, یہ بتائیے یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے جہاں آپ رہتے ہیں, جو برادری ہے ان کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
مسلم امریکن اور پاکستانی امریکن سائزیبل کمیونٹی ہے اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو لوگ ہیں سانی, لیکن ہم لوگ امریکہ کے پرامن شہری ہیں اور اسی طرح جس طرح ہر امریکن کے حقوق اور فرائض ہیں ہم پوری طرح اس کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ جب نیوز ہمیں آئی کہ یہ جو ہیں تینوں اسٹوڈینٹس اور وہ لوگ جو تھے دے ور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزنز آف دا کمیونٹی. بیچاروں کو دو مہینے بھی نہیں ہوئے تھے شادی کو, وائف جو ہے ابھی وہ ڈینٹل میں انرول کر رہی تھی اور ان کی بہن جو ہے وائف کی بہن وہ بھی ڈینٹل اسٹوڈینٹ. یہ لوگ کمیونٹی سروس بہت کرتے تھے لوکلی بھی, اور پھر ابھی وہ سیریا میں ٹرپ پلان کر رہے تھے کہ جو ڈسپلیسڈ ہیں ان کے لیے مفت دانتوں کا اور دانتوں کی بیماریوں کا علاج کیا جائے. وہ جو ہے وہ بیانات میں کوئی نہیں ہے خبر کہ اس وہ بندہ جس نے 46 ایئرز اولڈ نے کل کیا ہے اس کا ذہنی توازن خراب تھا, بلکہ سم آف دا نیوز ابھی پولیس نے کنفرم نہیں کیا لیکن سم آف دا نیوز آ رہی ہیں کہ یہ اسلام و فوبیا اور مسلم ہیٹریڈ کا بھی اس میں کافی زیادہ عنصر تھا.
ہمارے ساتھ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں. ڈاکٹر روہیل, یہ جو صاحب ہیں کریگ سٹیفن ہکس ان کا نام ہے, ان کا تعلق ایتھیس فار ایکوالٹی کے ساتھ تھا اور فیس بک پہ انہوں نے بعض چیزیں لکھیں, انہوں نے اسلام کے خلاف کچھ جملے بھی دیے. آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ ایک لحاظ سے انوکھا واقعہ ہے کہ امریکہ میں عام طور پہ جو اسٹوڈینٹس ہیں, خاص طور پہ یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈینٹس ہیں, وہ بہت کھلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے تو 60% بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. یہ ان کی فراخ دلی کی اور ان کی انکلوسیونیس کی ایک علامت ہے. لیکن گائے بگائے بیچ بیچ میں ایسے کچھ سرفرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے ایک وقتی وبال کی وجہ سے یا دماغ میں جو ایک ہیجان ہو اس کی وجہ سے یا کسی اور امپلسو نیچر کی وجہ سے یا کسی سائیکیٹرک کا جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اس کو وہ انڈائگنوز ہو اور اپنے غصے پر وہ ایک دم سے عمل درآمد کر دیں. تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں گنز بھی اویلیبل ہیں, لوگوں کے پاس گنز بھی ہوتی ہیں. تھوڑا ساؤتھ میں کچھ تعصب ہے نارتھ کی نسبت, ساؤتھ کی ایک ہسٹری بھی ہے تعصب کی, لیکن مسلمان یہاں اسٹوڈینٹ اچھی ان کی زندگی ہے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ان کو ہراسانی کرتا.
ہمارے ساتھ ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. اس سے پہلے آپ نے سنا یہاں امریکہ میں ڈاکٹر جواد حسنین کو.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
افغانستان کی کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ کرکٹ کے عالمی کپ میں شرکت کر رہی ہے, جس کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کی پرورش ہمسایہ ملک پاکستان کے پناہ گزین کیمپ میں ہوئی ہے. اس عالمی کپ کی میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. اس بارے میں آشا تنظیم کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
افغانستان کا کرکٹ کی عالمی شہرت رکھنے والی ٹیموں کے ساتھ ایک ہی سطح پر کھڑا ہونا خاصی نمایاں کامیابی ہے. جنگ سے تباہ حال یہ ملک سن 2008 تک انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا رکن تک نہیں تھا, لیکن تب وہاں کرکٹ کھیلنے کے لیے کوئی مناسب میدان بھی نہیں تھا. افغانستان اپنا پہلا میچ 18 فروری کو کینبرا میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. افغان ٹیم کے کپتان محمد نبی اس میچ سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. محمد نبی کا کہنا تھا,
اگر ہم ورلڈ کپ کا پہلا میچ جیت جاتے ہیں تو شاید یہ ورلڈ کپ میں بھی ایک اچھا آغاز ہوگا.
کرکٹ کے لیے محمد نبی کی رغبت اس وقت پروان چڑھی جب وہ ہمسایہ ملک پاکستان کے پناہ گزین کیمپوں میں پرورش پا رہے تھے. محمد نبی کا کہنا تھا,
پناہ گزین کیمپ کی زندگی سخت ہوتی ہے.
ہم نے سکول اور گلیوں میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا اور ہم گھر پر بھی کھیلتے تھے کیونکہ میرے بہت سے رشتے دار لڑکے تھے اور ہم سب گھر کے صحن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے. افغان ٹیم کے مینیجر بشیر ستنکزئی کو اپنی ٹیم کی کامیابیوں کا پوری طرح سے ادراک ہے اور وہ اسے ایک جادوگر ٹیم کہتے ہیں. ستنکزئی کا کہنا تھا, جو افغانستان کی ٹیم نے کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. افغانستان کی کرکٹ ٹیم امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں سے صرف 3 ماہ قبل جون سن 2001 میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے وابستہ ہوئی تھی اور تب سے ٹیم کو افغان حکومت اور طالبان دونوں کی حمایت حاصل ہوئی. ستنکزئی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں طالبان کی حمایت بھی حاصل ہے. ان کا کہنا تھا,
unofficial messages like that, you can say.
ہمیں اس طرح کے پیغامات بلا واسطہ موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں نے اپنے کھلاڑیوں کو بتایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نوروز، منگل، خوست جیسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، یہ کھلاڑی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں اور زمینی راستوں سے سفر کرتے ہیں، اور انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس سے انہیں یہ امید بندھی ہے کہ کرکٹ تفریح سے کہیں زیادہ پھلدار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ملک میں اتحاد اور امن قائم کر سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ورلڈ کپ وارم میچ جیت لیا ہے۔ مزید تفصیلات ناصر محمود کی زبانی۔
کرکٹ کے عالمی کپ سے قبل ہونے والے ایک وارم اپ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بدھ کو سڈنی میں کھیلے جانے والے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 250 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے راٹ 85، بیلنس 57 اور ہیلز 31 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستان کی طرف سے یاسر شاہ نے 3، سہیل خان نے 2، جبکہ شاہد آفریدی، وہاب ریاض اور احسان عادل نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 251 رنز کے تعاقب میں پاکستان نے اپنی بیٹنگ شروع کی تو اس کے ابتدائی بلے باز ناصر جمشید 1 اور احمد شہزاد صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت ٹیم کا مجموعی سکور 10 رنز تھا۔ یونس خان بھی زیادہ دیر تک وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور صرف 19 رنز بنا کر جارڈن کی گیند پر بیلنس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ چوتھے بلے باز حارث سہیل جب 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی سکور 78 رنز تھا۔ کپتان مصباح الحق اور عمر اکمل نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو سنبھالا دیا۔ عمر اکمل 3 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 65 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ مصباح الحق نے 2 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 91 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ پاکستان نے 48.5 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے انگلینڈ کو شکست سے دوچار کیا۔ انگلینڈ کی جانب سے اینڈرسن اور براڈ نے 2-2 جبکہ جارڈن اور ٹریڈویل نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل پیر کو پاکستان نے بنگلہ دیش کو وارم اپ میچ میں 3 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 14 فروری سے شروع ہو رہا ہے، جس سے قبل اس میں شامل 14 ٹیمیں وارم اپ میچز کھیل رہی ہیں۔ بدھ کو ہی ہونے والے دیگر وارم اپ میچز میں زمبابوے نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے جبکہ نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 134 رن سے شکست دی۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا کہ یہ فتح ٹیم کے اعتماد کو خاصا بڑھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے اہم میچ سے پہلے یہ فتح ٹیم کے اعتماد کو خاصا بڑھائے گی اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بہت اعتماد ملے گا، اور بھارت کے ساتھ میچ میں ہمیں اچھی کارکردگی دکھانی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ دباؤ کا ہے۔ جو اس دباؤ کو بہتر انداز میں برداشت کرے گا وہی جیتے گا۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 15 فروری کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ عشروں سے امریکی گھرانوں میں پیانو کا استعمال عام رہا ہے، لیکن اب ملک بھر میں اس کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جو اسے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اب بھی ایشیائی امریکیوں کی ایسی تعداد موجود ہے جو پیانو کے اہم کسٹمر ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیانو سٹور کو بچانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ بدھ کی ایک شام ہے۔ کالج پارک میری لینڈ میں پیانو لیکویڈیشن سینٹر کا عملہ معمول کے مطابق مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب مختلف طرح کے پیانو کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کے مالک 40 سالہ نک مارگریٹاس، جو اس انڈسٹری کے ماہر ہیں، انہیں پیانو کی صنعت کے مستقبل سے متعلق تشویش ہے۔ یہ لیکویڈیشن سینٹر واشنگٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا سٹور ہے، جہاں پر سٹائن وے، یاماہا اور کوائی جیسے مشہور برانڈز فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے۔ مارگریٹاز اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کاروبار کے بھرپور مواقع تھے.
And after my graduation, I put my piano into the local classified newspaper for
وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیانو کو فروخت کرنے کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور اسے پہلے آنے والے شخص کو فروخت کر دیا, لیکن مجھے اس کے لیے 27 ٹیلی فون کالز آئیں. یہ 1974 کی بات ہے. انہوں نے بعد میں مقامی اخبار میں ایک دوسرا اشتہار دیا کہ 500 پیانو درکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ لوگوں نے استعمال شدہ پیانو بیچنے کے لیے لائن لگا دی, جبکہ ان میں خریدار بھی شامل تھے. لیکن اب چیزیں مختلف ہیں. مارگریٹاز کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پیانو کی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ایشیائی اور ایشیائی امریکی مارکیٹ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے. انجلیکا فرویڈ کی عمر 9 سال ہے. اس نے 3 سال قبل یوولیجینیا اولیشکیوے سے پیانو سیکھنا شروع کیا, جو 1991 میں امریکہ آنے کے بعد سے پرائیویٹ پیانو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں.
ایشین پیرنٹس ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ امپورٹنٹ.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایشیائی والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. وہ اسے گھر میں محض اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس پر رقم خرچ کی ہے یا محض سیکھنے کے لیے, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کے لیے سرمایہ کاری ہے. انجلیکا کی ماں فلوریڈا جنگ کہتی ہیں کہ جیسی ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی مہارت میں بہتری آ رہی ہے, انہوں نے اس کے لیے زیادہ مہنگا پیانو خریدنے کا فیصلہ کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کی دلچسپی اور سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر ہچکچاہٹ کی اس کی حمایت کی, یعنی وقت اور مالی لحاظ سے ہر طرح سے اسے سپورٹ کیا. ایک ماں کی حیثیت سے میں اس کی سب سے وفادار سامع رہوں گی اور عمر بھر اس کی تائید کروں گی. ایشیائی خاندانوں میں پیانو کی خرید اس کاروبار کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے, لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایشیائی صارفین اس لڑکھڑاتی صنعت کو سہارا دے سکیں گے. اگر محض ایشیائی کمیونٹی پیانو کو خرید رہی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جائے گا کہ یہ کاروبار زیادہ عرصے تک منافع بخش طور پر چل سکے, لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور بھی بہت سے خریدار تلاش کرنے ہوں گے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وہ دن اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے جب بینائی سے محروم افراد بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکیں گے, کیونکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں مصنوعی آنکھ بنانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. بینائی پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آنکھ کے پردے میں موجود اس خلیے کے کوٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو دماغ کو برقی پیغام بھیجتا ہے. بصارت ایک پیچیدہ عمل ہے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے اور اس کے نظر آنے کے درمیان کئی مرحلے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کا عدسہ بصارتی پردے پر اس کی الٹی تصویر بناتا ہے. یہ پردہ ڈیجیٹل کیمرے کے سینسر کی طرح کام کرتا ہے اور برقی لہروں کے ذریعے تصویر کو فوراً دماغ کے اس حصے میں منتقل کر دیتا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے. دماغ اس کا موازنہ یادداشتوں سے کرتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا اس چیز کا رنگ کیا ہے. دیکھنے کا عمل دماغ میں انجام پاتا ہے, آنکھ محض ایک ابتدائی کام کرتی ہے. اگر دماغ کا بصارتی حصہ درست کام کر رہا ہو تو وہ مصنوعی آنکھ سے پیغامات وصول کر کے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, لیکن اگر اس حصے میں کوئی خرابی ہو تو دیکھنے کا عمل درست طور پر انجام نہیں پا سکتا. آنکھ کے پردے پر روشنی پڑنے سے اس کے خلیوں میں ایک مخصوص برقی نقش بنتے ہیں. بصارتی خلیوں کے کوٹ تک رسائی کے بعد سائنسدانوں نے مصنوعی بصارتی پردہ تیار کیا ہے جسے انہوں نے ایک ایسے چوہے کی آنکھ میں لگایا جو مکمل طور پر اندھا تھا. اعلی نصب ہونے کے بعد چوہا تقریباً نارمل انداز میں دیکھنے کے قابل ہو گیا. अब तक बनने वाली बेहतरीन मस्नूई आंख जिन मरीजों को लगाई गई वो सिर्फ रोशन और काले धब्बे देखने के काबिल हो सके थे, जबकि नई मस्नूई आंख से दिमाग को वही सिग्नल्स मिलते हैं जो हकीकी आंख के बसारती खुलिये भेजते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के जरीदे में शाया होने वाली तहकीक में कहा गया है कि माहिरीन को यकीन है कि नई मस्नूई आंख बहुत से लोगों की जिंदगियां यकसर तब्दील कर देगी। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शीला नेरनबर्ग ने, जो इस तहकीक की कयादत कर रही हैं, कहा है कि बसारती खुलिये का इस्तेमाल करने से आंख की कारकर्दगी इसी तरह बेहतर हुई है जैसे कोई तस्वीर रेजोल्यूशन बढ़ाने से ज्यादा वाजे हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि देखने के लिए सिर्फ रेजोल्यूशन बढ़ाना ही काफी नहीं है, असल काम रोशनी की लहरों को ऐसे पैगामात में तब्दील करना है जिसे दिमाग पढ़ सकता हो। नई मस्नूई आंख में इसी पहलू को मद्देनजर रखा गया है। साइंसदानों का कहना है कि अंधे चूहे की आंख में मस्नूई बसारती पर्दा लगाने से लाखों इंसानों की जिंदगियों में रोशनी लाने का रास्ता खुल गया है। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में ये हमारा तीसरा और आखिरी प्रोग्राम है। डॉक्टर कहते हैं कि इन दवाओं का इस्तेमाल खास बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन फ्लोरिडा हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में मुतअद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर साजिद चौधरी कहते हैं कि ये फैसला डॉक्टर ही कर सकता है कि आया तकलीफ जरसू में से है या वायरस से। अपना इलाज खुद करने से खराबी पैदा हो सकती है।
एक तो ये इनका नुकसान है कि बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। दूसरा एक और भी होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हमारी, जैसे मैंने बताया पहले कि इंटेस्टाइन में, आंत में, खासतौर पे जो बड़ी आंत होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनको हम फ्रेंडली बैक्टीरियाज कहते हैं। उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम, जैसे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, उन बैक्टीरियाज को वो बल्कि रोकते हैं। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक जो है वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि कौन सा बैक्टीरिया आपका फ्रेंडली है और कौन सा आपका दुश्मन है, और वो हर तरह के बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। और अगर आप किसी इंसान को इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, और वो एंटीबायोटिक अननेसेसरी यूज करते हैं, तो उनके अपने जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो भी किल हो जाएंगे। जब वो किल हो जाएंगे तो आप उस इंसान का चांस टू अक्वायर इन्फेक्शन डेवलप करने का, दूसरे जो दुश्मन बैक्टीरिया जिनको हम कह सकते हैं, वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको कम्पीट करने के लिए वहां पे मौजूद ही नहीं होते।
एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में अक्सर ख्याल किया जाता है कि ये दवाएं सख्त होती हैं और इनके मुजर असरात हो सकते हैं, मगर डॉक्टर चौधरी इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि सख्ती का अंदाजा सिर्फ बीमारी के खिलाफ इन दवाओं के मुअसर होने से लगाया जाता है, और मुजर ये दवाएं उस सूरत में होती हैं जब इनका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से न किया जाए।
कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे कुछ लिवर पे इफेक्ट कर सकती हैं, जिगर पे, कुछ दवाइयां होती हैं जो खून के जो खुलिये होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन वो उस वक्त करती हैं जब इनको इस्तेमाल करते हैं 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक। तो हफ्ते से 2 हफ्ते तक ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो जिस्म के अज़ा हैं उनको इफेक्ट नहीं करती। जो सबसे बड़ा नुकसान, जैसे मैंने बताया, वही वाला होता है कि एक तो रेजिस्टेंस डेवलप होना, दूसरा आप हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देती हैं सारी। तो इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ तरीका है एंटीबायोटिक्स का। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर आप जैसे दूध आपने साथ लिया तो दूध में जो कैल्शियम होता है उसके साथ उनकी बाइंडिंग हो जाती है, जब वो बाइंडिंग उनके साथ कैल्शियम के साथ होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो वो दूध के साथ अवॉइड करनी पड़ती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि अगर आप खाली पेट लें तो वो स्टमक को इरिटेट करती हैं, तो वो उसमें आपको स्टमक पेन होनी शुरू हो जाती है, नौजिया वॉमिटिंग भी होता है, तो वो दवाएं फिर खुराक के साथ लेनी पड़ती हैं। तो हर इंडिविजुअल जो एंटीबायोटिक है उसका डिफरेंट तरीका है इस्तेमाल करने का, तो वो जो डॉक्टर की हिदायत हो उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए।
फ्लोरिडा हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में मुतअद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर साजिद चौधरी कहते हैं कि मरीज एंटीबायोटिक दवाओं के आदि नहीं होते, अलबत्ता बैक्टीरिया को आदत हो सकती है, और इससे बचने के लिए इन दवाओं का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
Thank you.
इसके साथ ही हमारा ये शो इख्तिताम पसीर होता है। एडिटर थी मुदस्सिरा मंजर, प्रोड्यूसर थी वीटो मीर और इंजीनियर थे जो गिल। साथ ही आसद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।